حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. كل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام کو خدا نے اس لیے منصوب فرمایا، امام کا ایک ذاتی کمالات ہے، جو اپنی ذاتی کمالات ہے خدا نے ان کو عطا کیا ہے، لیکن ان کو امامت کے عہدے پر فائز کیا ہے کسی اور مقصد سے. صلاحیتیں کچھ ہوتی ہے، لیکن عہدہ ان صلاحیتوں کے بنا پر کسی مقصد کے لیے دیا جاتا ہے. وہ مقصد آپ کی خدمت میں کچھ عرض ہو، اس میں سے معلوم ہوا، امام اگر ظاہر ہو تو مقصد امامت جو انسانوں کے تربیت اور ہدایت اور اسلام کا تحفظ اور انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانا اور خدا تک پہنچانا، انسان کو انسان کامل بنانا، انسان کو بافضیلت انسان بنانا، انسان کو مؤمن کامل بنانا، انسان کو خدا پسند، پیغمبر پسند، اہل بیت پسند انسان بنانا ہدف ہے. جب امام پردہ غیب میں ہو، اگرچہ امامت کے کچھ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، چنانچہ عرض کیا امام نہ ہوتے یہ زمین باقی نہیں رہ سکتی تھی. امام دلوں کے ذریعے اہلیت رکھنے والوں کے ہدایت کرتا ہے، امام ہمارے اعمال کے لیے گواہ ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے ظاہر نہ ہو. امام اسلام کے محافظ ہے، اسی لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ اور مقاصد، انسانوں کو علم دین دینا، معصومانہ علم دینا، معصومانہ انسانی معاشرے کو چلانا، معصومانہ سیرت پیش کرنا، یہ جب امام پردہ غیب میں ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. تو امام خدا بھی خدا ہادی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. امام انما انت منذر ولکل قوم ہاد، رسول آپ منذر ہے اور ہر قوم کے لیے ایک کوئی ہادی ہوتا ہے. اور احادیث شیعہ سنی دونوں کا، بعض علماء نے 5000 سنی روایتیں جمع کی ہے کہ اس حوالے سے کہ لکل قوم ہاد سے مراد مولا امیر المومنین ہے، ہر قوم کو ہادی کی ضرورت ہے، وہ ہادی بھی معصوم ہونا چاہیے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا، وہ آدمی جو دوسروں کو خدا کی طرف لے جاتا ہے اس کی پیروی ہونا چاہیے یا اس کی پیروی ہونا چاہیے جو خود محتاج ہدایت ہے. مالکم کیف تحکمون، قرآن کہتے کیا ہوا ہے تمہیں، تم کس طرح سے فیصلہ کرتے ہو؟ لیکن یہ امام کی اصل ذمہ داری ہے پردے غیب میں، چنانچہ حضور نے فرمایا امام پردے غیب میں، امام کی مثال دی حضور نے کہ جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے ہوتی ہے، بادلوں کے پیچھے ہوتے ہوئے سورج کے فیوضات سے، سورج کے فوائد سے اہل زمین محروم نہیں ہوتے ہیں. سورج پشت ابر بھی ہو، بادلوں کے پیچھے بھی ہو، نظر بھی نہ آئے، لیکن اس کا نور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کے فوائد اہل زمین تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے امام زمانے کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ بھی واضح عرض کیا امام زمانے کے چند فوائد کے ہم نے عرض کیا بطور مثال کہ یہ فوائد امام پردے غیب میں بھی ہو حاصل ہے. امام نہ ہوتے اہل زمین رحمت خدا کے لائق نہ ہوتے، یہ اسلام باقی نہیں رہتا. اہل ایمان کے دلوں میں اچھے جذبات، ہدایت کے اشارے پیدا نہیں ہوتے. اور اسی طرح سے فیوضات آپ خود جانتے ہیں، مشکلات میں امام کی طرف سے رہنمائی حدیث میں بھی ہے، اگر ہمارا توجہ نہ ہوتا دشمن آپ کے ساتھ کیا کرنے والے تھے خدا جانتا ہے. تو لیکن عرض کیا وہی تشبیہ جو سورج کے ساتھ، اسی سے معلوم تھا سورج آپ کسی کھیت میں دیکھیے، کھیت میں اگر کوئی درخت ہے اور درخت کی وجہ سے سایہ پڑتا ہے، تو درخت کے نیچے جہاں تک درخت کا سایہ جاتا ہے وہاں تک اچھی طرح سے فصل نہیں اگتی ہے. سورج کا ڈائریکٹ پڑنا اور سایے کے رکاوٹ کے ساتھ پڑنے میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. جتنا سورج ڈائریکٹ پڑے اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے امام اگر ظاہر ہو تو وہ آفتاب معنویت ہے، روحانیت کے آفتاب ہے، آفتاب دین ہے، اس کا اثر زیادہ ہوگا. پردے غیب میں ہو تو رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، فیوضات ہیں، لیکن ظاہر جس طرح سے اس طرح سے نہیں ہوگا. اسی لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہماری دعاؤں میں سر فہرست ظہور امام کی دعا ہو، سلامتی امام کے لیے دعا ہو، امام کے نام پر صدقہ دے دے، امام کے نام پر حج کرے، طواف کرے، زیارت کرے، ہمیشہ یاد امام میں ہو، ظہور امام کے لیے دعا کرے. اور یہ یاد خود باعث بنتا ہے ہمارا رابطہ امام کے ساتھ قوی تر ہو. جتنا امام سے رابطہ قوی تر ہو اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. قرب خدا کا معنی کیا ہے؟ جتنا خدا سے نزدیک تر ہو جائیں گے آپ کا ایمان مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. امام مظہر خدا ہے، جتنا امام سے نزدیک تر ہو جائیں گے، یعنی خدا کا نمائندہ ہے، خلیفہ خدا ہے، مظہر خدا ہے، تو اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. تو اسی لیے مذہب تشیع کی ایک اہم خصوصیت یہی ہے کہ پاک ترین ہستیوں کی یاد کرتے ہیں. ہمارے طرح دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، دین ایسا نہیں ہے جو اپنے رہبران دینی کی یاد کرتے ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رہبران دینی ایسی ہستیاں ہیں جن کی عظمت، جن کی پاکی، جن کی طہارت، جن کی علمیت کا اعتراف ان کے مد مقابل بھی کرتے تھے. مثلا وہ بزرگ جس نے بارہا کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، یہ اس کی شخصیت کے نقصان دہ جملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی جگہ پر قبضہ کیا ہے. اس کے باوجود اعتراف کرنا یہ مولا کی عظمت ہے کہ دشمن بھی مجبور ہے کہ اعتراف کرے. الفضل ما شہدت به الاعداء. تو امام ظاہر ہو تو زیادہ یقیناً ہمارے فائدے میں ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں, ہمیں حکم ہے دعا کرنے کا. تو پھر پردہ غیب میں کیوں ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے خود انسانوں نے اپنا آپ کو رحمت امام سے محروم کیا ہے. بارہ اماموں کے درمیان 11 امام ظاہر تھے, حاضر تھے, اس کے باوجود گویا پردہ غیب میں تھے, تنہا تھے, مظلوم تھے. علی کی شدید ضرورت, باقی ائمہ کے حوالے سے ایسا کیا گیا کہ ان کے فضائل کو چھپا دیا گیا, ان سے لوگوں کے تعلقات روک دیا گیا, تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن علی کو تو پیغمبر کے زمانے میں جانتے تھے, اس کے باوجود اس طریقے سے تنہا ہو گئے کہ 2-3 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے. تو انسانوں نے اپنی نااہلی کا ثبوت فراہم کیا. یہ صرف اہل بیت کے ساتھ نہیں, تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 25 کا نام یاد ہے, وہ بھی قرآن و سنت کی مدد سے. انسان اتنے احسان فراموش ہے, اگر انبیاء نہ ہوتے شاید کوئی خدا کے بھی شکریہ ادا نہ کرتا. تو امام پردے غیب میں, اس دوران ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری, اس حدیث نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج, میری امت کے بہترین عمل انتظار کرنا ہے امام کے فرج کا, امام کے ظہور کا. میں چند حدیث آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں تاکہ اس سلسلے میں درود پڑھے محمد و آل محمد. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الآخذ بأمرنا معنا غدا في حضیرة القدس والمنتظر لأمرنا كالمتشخط بدمه في سبيل الله, جو ہمارے احکام کی تعمیل کرتے ہیں, ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں, وہ کل جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. والمنتظر لأمرنا, جو ہمارے حکم کے منتظر یعنی ہمارے امام کے منتظر ہے, کل متشخط بدمی, اس آدمی کے مانند ہے جو اپنے خون میں غلطان ہے خدا کے راہ میں. انتظار کرنے والا شہید, وہ شہید جو علی کے پاس پسندیدہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں, یہ امام چاروں کی حدیث ہے, ان اہل زمان غیبتہ القائلون بامامتہ, امام کی غیبت کے زمانے میں رہنے والے جو امام کی امامت کو مانتے ہیں, المنتظرون لظہورہ, اور منتظر ہے امام کے ظہور کا, افضل اہل کل زمان, تمام زمانوں میں رہنے والوں سے, یعنی پیغمبر سے لے کر اب تک امام زمانہ تک کے زمانوں میں رہنے والوں سے افضل ہے. بعض احادیث میں یہاں تک ہے کہ انتظار کرنے والا خود امام زمانے کے زمانے میں رہنے والے سے افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ معصوم کی زیارت سے محروم ہے, اس کے باوجود دین کا پابند ہے. راوی عرض کرتا پھر امام کے ظہور کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا دوسرا فوائد ہے, آپ حکومت اسلامی پاکیزہ حکومت امام کے محضر سے علم حاصل کرتے, وہ فوائد اپنی جگہ پر, لیکن یہ لوگ جو عصر غیبت میں ہیں امام کی زیارت سے محروم ہوتے ہوئے صرف ایمان کی بنا پر ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہیں, لیکن آپ جو معصومین کے زمانے میں ہیں اور بعد میں امام کے ظہور کے بعد جو آتے ہیں وہ امام کی خدمت میں ہیں, ان کے لیے مشکلات برداشت کرنا آسان تر ہے. فرماتے اسی حدیث میں فرماتے لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ وَالْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ غَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَةِ. فرماتے خدا نے ان کو ایسے عقل دی ہے اور ایسے فہم دیا ہے اور ایسی معرفت دی ہے جس کی وجہ سے امام کی غیبت, امام کا پردہ غیب میں ہونا مشاہدے کی طرح ہے. جس طرح سے تم امام کا مشاہدہ کرتے ہو, زیارت کرتے ہو, ایمان رکھتے ہو, یہ امام پردے غیب میں ہونے کے باوجود اسی طرح سے امام پر یقین رکھتے، اسی لیے یہ سب سے افضل لوگ ہیں. وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِينَ مُشَاهِدِينَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِينَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أُولَئِكَ الْمُخْلِصُونَ حَقًّا وَشِيعَتُنَا صِدْقًا. یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہیں جو رسول اللہ کے خدمت میں شہید ہوئے ہیں. رسول، بعض وقت انسان خدا کے راہ میں جہاد کرتا ہے، تھوڑا شک رہتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، ممکن ہے فرض کی مشتہد کے حکم کے مطابق اگر جہاد کرے، یعنی قیامت کے دن اگر پوچھے کہ تم نے کیوں جہاد کیا، کیوں خون بہایا، کیوں خون دیا، تو ہم کہیں گے مشتہد کو، امام نے مشتہد کی نشاندہی کی ہے، ہم نے مشتہد کی بات مانی، در حقیقت امام کی بات مانی. لیکن آپ خود اپنی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ احتمال دیتے شاید مشتہد کیا کرے، اشتباہ کرے. پیغمبر میں ایسا امکان نہیں ہے، امام میں ایسا امکان نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ شہید جو پیغمبر کے ساتھ شہید ہوا ہے اس کے درجہ ان انتظار کرنے والوں کو حاصل ہے. اولئک المخلصون حقا، یہ حقیقتا مخلص لوگ ہیں. مخلصین کا مقام آپ قرآن میں جانتے ہیں، شیطان بھی ان پر غالب نہیں آ سکتا ہے. وشیعتنا صدقا، یہ ہمارے سچے شیعہ ہے. ودعات الی اللہ سرا وجہرا، یہ لوگ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرنے والے ہیں سر میں اور جہر میں، کھلم کھلا بھی، چھپا کر بھی، علل اعلان بھی، مخفی شکل میں بھی. جب کسی نے پوچھا مولا آسانی کے ساتھ امام جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے، فرمائے نہیں، ہیہاد ہیہاد لا تکون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا حتی یذهب الکدر ویبقى الصف. فرماتے ہیں کہ امام اس وقت آئیں گے جب تم سے مسلسل امتحان لیا جائے گا، اتنا امتحان لیا جائے گا تم سے، تو غربلو چھینی ہوتی ہے نا، اس میں آٹا کو خلاصہ چیزوں کو صاف کرتے ہیں. فرماتے ہیں مسلسل تم سے امتحان لیا جائے گا یہاں تک کہ صرف خالص رہ جائے، باقی سب نکل جائیں گے. یہ عصر غیبت اور انتظار کی فضیلت. اور فرمایا سب سے افضل عمل ہے، اور ساتھ فرمایا تمہارا فرج ہی انتظار فرج میں، امام کے انتظار کرو، انتظار کے تقاضوں پر عمل کرو، تو تمہارے مسائل کا حل اسی میں ہے. کیا واقعا ہم انتظار امام کر رہے یا نہیں کر رہے؟ درجات ہوتے ہیں نا، عالم جب کسی کو عالم کہتے سب کے درجات یکساں نہیں ہیں، کسی کو مخلص کہتے سب کے درجات یکساں نہیں ہیں، کسی کو محب کہتے سب کے درجات یکساں نہیں. کیا ہم واقعا معیاری انتظار کرنے والے ہیں یا نہیں؟ انتظار کے تقاضے کیا ہیں؟ انتظار کسے کرتے ہیں؟ پاک ترین رہبر کے، عالم ترین رہبر کے، عادل ترین رہبر کے انتظار کرتے ہیں. پاک ترین معاشرہ کا، پوری دنیا میں حکومت اسلام، حکومت عدالت، حکومت معصوم قائم ہوگی، ساری دنیا مسلمان ہوں گے، ساری دنیا خدا پرست ہوں گے، ساری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، یعنی بہترین نظام، بہترین امام کے انتظار کر رہے ہیں. انتظار کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات سے خوش نہیں ہیں. اگر موجودہ حالات سے خوش ہو پھر انتظار کرنے کا معنی نہیں رکھتا، اسی پر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، مشغول ہو جائے. اور انتظار کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس موجودہ نامطلوب ناپسند حالات کو ختم کرنے میں اپنے کردار ادا کریں گے. موجودہ ناپسند حالات کی حقیقت سے آگاہ ہے، بے خبر نہیں ہے، جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے میں مصروف نہیں ہے، بلکہ عالمی حالات، ملکی حالات، علاقائی حالات، اپنے شہر کے حالات سے باخبر ہے اور ان حالات سے خوش نہیں ہیں، ان حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں. تبدیلی کے لیے گھر میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ عمل کے ساتھ دعا کریں گے, دعا کو خدا قبول کرتا ہے. بس انتظار کا ایک مطلب, حالات میں حالات کا سمجھنا, ناپسند حالات سے نفرت کرنا اور ان ناپسند حالات کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنا, بہتر حالات وجود میں لانے کے لیے کوشش کرنا اور دنیا کو تیار کرنا اس معصوم کے لیے جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں. آیا واقعاً ہم اس صفت کے حامل ہیں؟ تاریخ ہے, دنیا پر آپ نظر ڈالیے, ادیان الہی میں انتظار کرنے والوں پر نظر ڈالے تو پتہ چلے گا. یعنی تاریخ در حقیقت ایک آئینہ ہے, اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں. تاریخ کس لیے پڑھتے ہیں؟ ٹائم پاس کرانے کے لیے نہیں ہے, بےہودہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. قرآن نے فرمایا ان فی قصصہم عبرہ, لوگوں کی داستانوں میں تاریخ میں عبرت ہے, وعظ ہے, نصیحت ہے, سبق لینا ہے. یعنی کامیاب ہونے والی قومیں اصولوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں, ناکام ہونے والی قومیں تاریخی اصولوں کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں. تو ہمیں تاریخ سے سبق لینا ہے کہ واقعاً ہم واقعاً منتظر امام ہیں. تاریخ بہترین آئینہ ہے, علم حاصل کرنے کے ایک اہم آئینہ تاریخ. آپ نہج البلاغہ کے خط نمبر 31 کا مطالعہ کرے کہ مولانا اپنے فرزند کے نام پر یہ خط لکھا اور بہت عظیم خط ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے پوری تاریخ کو خلاصہ کر کے تمہارے لیے پیش کیا ہے تاکہ تمہیں دوبارہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس خط میں مولا نے خود کو اپنے ایک باپ کی جگہ پر قرار دیا ہے, انسانوں میں سے ایک باپ, اور اپنے بیٹے کو انسانوں میں اس فرزند کی جگہ پر قرار دیا ہے. قرار دے کر ایک باپ نصیحت کر رہا ہے فرزند کو, اور پوری تاریخ کے حقائق اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تاریخ سے تم سبق سیکھو. تو یہاں پر کیسا ہے آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ کی تاریخ. یہودی وہ قوم ہے جس نے حضرت موسیٰ کی آمد کا شدت کے ساتھ انتظار کیا. فرعون ہر قسم کے ظلم ان پر ڈھاتا تھا, ان کے بچوں کو مردوں کو ذبح کرتا تھا. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ سارے بچوں کو ذبح کریں گے تو ہمارے لیے خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں رہتا ہے. تو منجمین سے پوچھا تو سال معین کیا, ایک سال میں جو بچے ہوں گے ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرے سال میں جو ہوں گے ان کو ذبح کرو. عجیب بات ہے, خدا نے یہ خواب فرعون کو دکھایا. خدایا قوم موسیٰ خدا پرست ہے, اگر فرعون یہ خواب نہ دیکھتا تو کوئی مشکل شاید پیش نہ آتا. کیوں فرعون نے یہ خواب دیکھا؟ تاکہ قوم موسیٰ ظلم و ستم کے سایے میں پروان چڑھے, ظلم و ستم کے سایے میں ان کے ایمان کا مسلسل امتحان ہو. عیش و نعمت میں انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے, سختیوں میں ترقی کر سکتا ہے, دشمنوں کے درمیان ترقی کر سکتا ہے. اقبال کا شعر ہے, راست گویم عدو ہم یار توست, ہستی او رونق بازار توست. میں سچ کہتا ہوں تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہے, اس کے ہونے سے تم ترقی کرو گے. دشمن ہمارے نقطۂ ضعف پر, ہماری کمزوری پر حملہ کرتا ہے. ہم اگر اپنی کمزوری سے بے خبر ہیں, پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ دشمن کے حملے سے پہلے ہم خود اپنی کمزوریوں سے باخبر ہو جائے, محتاط ہو جائے, ہوشیار ہو جائے. اگر اتفاق سے ہم ہوشیار نہیں ہوئے تو دشمن کے حملوں سے پتہ چلتا ہے ہماری کمزوریاں کیا ہے. دوستوں کے ذریعے یہ سبق نہیں ملتا ہے, دشمنوں کے ذریعے سبق ملتا ہے. اسی لیے اگر ایک انسان عاقل ہو دشمن سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر عاقل نہ ہو تو دشمن کے سازشوں کے سامنے نابود ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل سختی میں تھے، شدت میں تھے، مشکلات کے ساتھ دوچار تھے، ان کے بچے ذبح ہو رہے تھے، عورتیں کنیز کی طرح قبطیوں کے فرعونیوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جو جوان زندہ رہتے تھے وہ بھی غلاموں کی طرح۔ جب حضرت موسیٰ آئے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، خدا پر ایمان لاؤ، فرعون نے کہا کہ وقومہما عابدون، ہم ان دونوں کی بات مانیں جبکہ ان کی پوری قوم ہمارے غلام ہے، ہمارے کنیز ہیں، ہم اپنے غلاموں کی بات کیسے مان سکتے، پس لوگوں کی بات کیسے مان سکتے۔ یہ حالت تھی، شدت کے ساتھ بنی اسرائیل منتظر تھے حضرت موسیٰ کی آمد کا، فرعون منتظر تھا ڈرتے ہوئے، اس لیے مار رہا تھا، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی آمد کے منتظر۔ حضرت موسیٰ آ گئے، انبیاء الہی کے درمیان سب سے زیادہ معجزات کا اظہار حضرت موسیٰ نے کیا ہے۔ قرآن نے متعدد معجزات حضرت موسیٰ کے ذکر کرتا ہے، اور سارے بنی اسرائیل کو لے کر آئے، ان کے سامنے دریا دو حصوں میں بٹ گئی، دریا کے پانی جو ہے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ دریا یا دریائے نیل ہے یا دریائے احمر، احمر تو سمندر ہے، وہاں سے گزرے قوم موسیٰ، غریب لوگ، نہتے لوگ، بیچارے لوگ، بھاگتے ہوئے وہاں سے گزرے، پانی کھڑا ہو گیا۔ اب اسی قوم نے دیکھا کہ فرعون تمام تر طاقتوں کے باوجود، دنیا کی تاریخ کہتی بشریت نے کافی ترقی کی تھی، بعد میں دوبارہ پسپائی کی طرف گئی، اس کے دلیل لاتے ہیں احرام مصر کو، مصر میں جو احرام ہے وہ بتاتے ہیں یہ کافی آگے بڑھ چکے تھے، پھر کچھ سیلاب کے ذریعے، قحطیوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے بشر دوبارہ پیچھے گئی، اس حد تک یہ ترقی یافتہ تھے۔ اب ترقی یافتہ فرعون اور اس کے لشکر پانی کے اندر غرق ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے قدرت خدا کا مشاہدہ کیا۔ اب پانی سے نجات پا کر آ گئے باہر، حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اچ اللہ آلیہ کما لہم آلیہ، کچھ بت پرستوں کو انہوں نے دیکھا، کہا یا موسیٰ یہ بت پرست بت کی پوجا کرتے، ہمارے لیے بھی ایک بت بنائیے۔ خدا کی عظمت کو دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ایک بت بناؤ۔ یہ انسانوں کی کمزوری ہے، اگر بصیرت نہ ہو، اگر شعور نہ ہو۔ پھر اتنا حضرت موسیٰ کو تنگ کیا کہ حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے میقات خدا سے ملاقات کے لیے گئے، 40 دن تک وہاں رہے بحکم خدا۔ اس دوران سارے حضرت ہارون کے ساتھ کچھ رہے، باقی سارے بنی اسرائیل جو بعض کتابوں کے مطابق 600,000 ان کی تعداد تھی، سب کے سب گوسالہ پرست ہو گئے، کافر ہو گئے۔ بعض وقت مسلمان کہتے ہیں اکثریت حق ہونے کی دلیل ہے، نہیں، عیسائیوں میں دیکھیے 1% موحد ہے، 99% حضرت عیسیٰ کو خدا کے بیٹا سمجھتے ہیں۔ یہودیوں میں چند آدمی حضرت ہارون کے ساتھ رہے، باقی سب گوسالہ پرست ہو گئے خدا کو چھوڑ کر۔ ایک شاعر کہتا ہے عوام عجیب لوگ ہے، حضرت موسیٰ کے اتنے معجزات کو مشاہدہ کرنے کے باوجود اس کو نبی نہیں مانتے ہیں، اور گوسالہ کو، جانور کو کچھ آواز نکالی، اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، کچھ آواز۔ آج کل جو کھلونا آپ بناتے ہیں اس میں اس طریقے سے بناتے ہیں کہ ہوا، وہاں پر یہی تھا کہ ہوا ایک کونے سے نکل داخل ہوتی تھی اور دوسرے سے نکل جائے تو آواز نکلتی تھی، اس زمانے میں یہ نئی چیز تھی، تو وہ سمجھنے لگے یہ خدا ہے۔ تو گوسالہ کو ایک آواز کے بنا پر خدا ماننے لگے، موسیٰ کے اتنے معجزات کے باوجود اس کو نبی نہیں مانتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو کتنی تنگ کیا، اوذینا من قبل ما جئتنا من قبل ما تأتنا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں، آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گئے تھے اپنی حکم خدا کے مطابق، اس سفر میں حضرت ہارون دنیا سے چلے گئے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ پر الزام لگانا شروع کیا. دیکھو اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ بیت المقدس میں داخل ہو جائے. خدا نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا وہاں طاقتور لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں نہیں جاتے ہیں. فَذْهَبْ عَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدٌ, آپ اور آپ کو خدا جائیے جنگ کرے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. دیکھیں منتظر تھے حضرت موسیٰ کا, جب جس ہستی کے منتظر تھے وہ آ گئے, اس کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرتے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ حقیقی منتظر نہیں تھے. حضرت طالوت کا واقعہ ہے. طالوت کے زمانے میں کیا ہوا؟ بنی اسرائیل پر بخت النصر نے قبضہ کیا, ظلم و ستم. تابوت جو ان کے درمیان خدا کی طرف سے تھا اور ایک معجزہ تھا, اور جب یہ تابوت ان کے پاس ہوتی تھی تو وہ جیت جاتے تھے, وہ بھی بخت النصر نے قبضہ کیا تھا. اب وہ در حقیقت مظلوم تھے, مارے جا رہے تھے, ظلم ہو رہا تھا. انہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عرض کیا, تو نبی نے خدا کے درگاہ میں دعا کی, خدا نے فرمایا طالوت کو میں حکمران بناتا ہوں اور تم جیت جاؤ گے دشمن پر. طالوت کو جیسے ہی حکمران بنایا, اس زمانے کے پیغمبر نے بحکم خدا اور خود لوگوں کے درخواست کے مطابق کہا کہ یہ غریب آدمی, ولم یؤت سعۃ من المال, یہی اعتراض تھا, طالوت کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو خدا نے فرمایا طالوت کے پاس طاقت بھی ہے, علم بھی ہے, پیسے معیار نہیں ہے. پوری تاریخ میں پیسہ والوں کی حکومت رہی ہے, اب بھی پیسہ والوں کی حکومت ہے. کوئی امیدوار پیسہ اس کے پاس نہ ہو الیکشن نہیں لڑ سکتا. پیسے والے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ حکومت پر ہے, یا وہ خود اقتدار پر آتے ہیں یا اقتدار پر آنے والے ان کے سہارے آتے ہیں. یہی تھا. اب طالوت کو خدا کی نشاندہی کے باوجود ماننے کے تیار نہیں تھے. آخر میں پیغمبر کے بنا پر وہ خود بھی مجبور تھے, مان گئے. جب مان گئے تو حضرت اس نبی نے فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ طالوت کے ساتھ, جاتے جاتے ایک پانی تک پہنچ جاؤ گے, قرآن میں یہ صریح آیات ہے, اس پانی سے مت پینا, منع کیا. یہ لوگ فوج لشکر ہے, کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے, اس پانی تک پہنچ گئے, پیاسے تھے, قدیم زمانے کے سفر کے صحبتیں, گرمی, تو ٹوٹ پڑے پانی کے اوپر. طالوت نے منع کیا کہ خدا کے نبی نے منع کیا ہے, لیکن صرف چند لوگ رہے, باقی سب نے پانی پیا. قرآن فرماتا ہے کہ میدان جنگ میں جب کفار کے ساتھ لڑنے لگے, پانی پینے والے ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے, نا امید تھے, لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ بڑھ چڑھ کر لڑتے تھے اور پورے یقین کے ساتھ لڑتے تھے اور دشمن پر غلبہ حاصل کیا. فرق کیا تھا؟ پانی نہ پینے والے یقین رکھتے تھے. ایک مثال تھی پانی. یعنی آپ کو حکم پیغمبر پر, حکم خدا پر کتنا یقین ہے, کتنا ایمان ہے؟ پانی کے مسئلے میں اگر حکم خدا کو نہیں مانتے ہو تو خون کے مسئلے میں یقیناً نہیں مانو گے. ایک پانی پینے میں جب حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے ہو تو خون دینے کے مقام پر اتنی قربانی نہیں دو گے. آپ کو واقعہ یاد ہے نا کہ مولا نے فرمایا, کچھ لوگوں نے کہا آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں, مولا نے تو صبر کے راستے کو اپنایا تھا. تو انہوں نے اسرا کہ مولا نے فرمایا کل بال منڈوا کے آ جاؤ, نہیں آ سکے. بال کی کوئی اہمیت نہیں, بال منڈوانا, خود مولا بال منڈواتے تھے, پیغمبر کے بال ہوتا تھا, اس میں کوئی ایسے شرعی مسئلے نہیں ہیں. یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ جو بال دینے کے لیے تیار ہیں وہ خون دیں گے. یہ رمز ہے, ایک اشارہ ہے. یہود مدینے میں آئے تھے, بس گئے تھے یہ دین مدینے میں. یہودی تین قبیلہ تبع کے بادشاہ کے ساتھ آئے تھے 400 سال پہلے, اپنے انبیاء کی اس خبر کی بنا پر کہ مدینے میں آخر الزمان کے نبی آئے گا. آئے تھے تاکہ پیغمبر پر ایمان لا کر سعادت مند ہو جائے, لیکن مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر آئے, یہودیوں نے ایمان نہیں لایا, لیکن یہودیوں سے خبر سننے والے عرب کے مشرکین نے ایمان لایا. عجیب بات ہے نا، عبرت کی چیز ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی خطرے میں ہوں، انسان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہودی جو اسی خبر کی بنا پر آئے تھے ایمان لانے کے لیے، انہوں نے ایمان نہیں لایا، پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑی، لیکن قوم اوس و خزرج جو مشرک تھے انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے یہ خبریں یہودیوں سے سنی تھی۔ اب یہودی کیوں ایمان نہیں لاتا؟ قرآن خود کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اس پیغمبر کے برحق ہونے کو اسی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اس پیغمبر برحق کو پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا نبی ہے، جس طرح سے اپنے بچوں کو پہچان سکتے ہیں، لیکن کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ قرآن فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ سوچ رہے تھے، آپ جانتے ہیں یہودی قوم پرستی میں بہت آگے ہوتے ہیں ابھی بھی اسی حوالے سے، اب سوچ رہے تھے یہ پیغمبر ہمارے خاندان سے ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا، جب یہودیوں میں سے نہیں ہوا تو ماننا انکار کیا۔ انسان اپنا آپ کو پاک نہ کرے، کسی وقت کسی امتحان میں فیل ہو سکتا ہے۔ شیطان نے 6000 سال عبادت کی لیکن تکبر و حسد کے امتحان میں ناکام ہوا اور خدا کے درگاہ سے دور ہو گیا۔ ابا واستکبر، قرآن میں ہے تکبر اور حدیث میں ہے تکبر کے علاوہ حسد۔ دیکھیے انتظار، یہودی پیغمبر خدا کے منتظر تھے، طالوت کے منتظر تھے، حضرت موسیٰ کے منتظر تھے، لیکن اپنے انتظار جس ہستی کے انتظار کر رہے تھے، جب وہ آیا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ حقیقی معنوں میں منتظر نہیں تھے، خود سوچتے تھے کہ ہم ان کے منتظر ہیں۔ اور خود تاریخ اسلام میں آپ آئیے، جب وقت کے خلیفہ نے ظلم کیا، ستم کیا، اس کے نمائندوں نے ہر جگہ پر ظلم کیا، سارے امت اسلامی کی حکومت اپنے خاندان کے ساتھ مختص کر دی، اور عالم اسلام کے سرمایہ اور دولت اپنے خاندان کے ساتھ مختص کر دی، وہ خاندان بھی دشمن اسلام و پیغمبر، مسلمانوں نے قیام کیا اس خلیفہ کے خلاف۔ پھر علی کے دروازے پر آئے، خلیفہ کو قتل کرنے کے بعد علی کے دروازے پر آئے، ٹوٹ پڑے، بیعت علی کے مشتاق تھے، آپ نے فرمایا کہ کسی اور کو لے لو، میری خلافت کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اصرار کیا، آپ نے وعدے لیے کہ اگر میں خلافت کروں تو میں صرف راہ حق پر چلاؤں گا، کسی اور چیز کا خیال نہیں رکھوں گا، سب نے مان لیا کہ راہ حق میں، عدالت میں، اسلام میں ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ لیکن جب علی اقتدار پر آ گئے، یہ کہ بات دیگری کٹتے گئے، امیر شام کے رشوم کی وجہ سے بزرگان کٹتے گئے، مالکہ اشتہ نے عرض کہ مولا یہ لوگ معاویہ کی دنیا کی وجہ سے جا رہے ہیں، فرمایا دنیا چاہنے والوں کو جانے دو اس کے پاس، تنہا ہو گئے۔ اب جب مولا کی شہادت کے بعد، صلح کے بعد، اہل کوفہ نے معاویہ کو اپنے نزدیک سے دیکھا، بنو امیہ کو نزدیک سے دیکھا، ان کی حقیقت کو دیکھ لی، عاشق حکومت اہل بیت ہو گئے، اہل بیت کی حکومت کی ہمیں ضرورت ہے، اہل بیت کی خلافت کی ضرورت ہے، اہل بیت کی حاکمیت کی ضرورت ہے۔ حسین کو ہزاروں خط لکھا، اس زمانے میں خط لکھنا پھر خط بھیجنا سب مشکل تھا، اس کے باوجود ہزاروں خطوط کو پھنس گیا، سب منتظر امام، لیکن واقعا اہل کوفہ چاہتے تھے، اس میں کچھ دشمن تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوفہ میں ایک بڑے تعداد میں شیعہ تھے اور اس سے زیادہ بڑے تعداد محبین تھے، وہ محبین بہر حال ہم جیسا عقیدہ اگر نہیں رکھتے تھے لیکن اہل بیت کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ کوفہ میں ایک گروہ شیعہ اعتقادی تھے جو ہم جیسا تھے، ایک گروہ شیعہ سیاسی تھے، سمجھتے تھے کہ اہل بیت سب سے زیادہ شائستہ ہے اسلامی خلافت کے حوالے سے، اسی لیے پورا کوفہ منتظر امام تھے، محب ہو یا شیعہ حقیقی ہو، یزید کو کوئی نہیں چاہتا تھا، لیکن دیکھا جب امام نے حضرت مسلم کو بھیجا تو پھر وہ جذبات ناپید ہو گئے، خود مولانا اہل کوفہ سے فرمایا جب فرماتے تھے تم آؤ قیام کے لیے, ماحول کے ساتھ جنگ کے لیے, کہتے تھے مولا گرمی ہے کچھ ٹھنڈ ہونے دو, تو پھر سردی میں کہتے مولا سردی ہے کچھ گرم ہونے دو. مولا فرماتے تم گرمی اور سردی سے ڈرنے والے یقیناً تلواروں سے زیادہ ڈرتے ہو, تم پر اعتماد نہیں کر سکتے. یہی حالت یہ انسانوں کی تاریخ ہے, آدم سے لے کر اب تک انسانوں کی تاریخ ہے. لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے, خصوصاً اس دور میں. اس دور میں لوگ زیادہ سمجھدار ہو رہے ہیں, زیادہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں, بصیرت بڑھ رہی ہے, معارف زیادہ ہو رہے ہیں, دنیا ایک گاؤں میں بدل چکی ہے. اسی لیے حقائق کو چھپانا اتنا ممکن نہیں ہے. مینا میں دیکھا کوشش کر رہے تھے کہ سب کو دفن کر دیں گے اور کچھ تھوڑا سا اسی ہلکی باتوں کے ذریعے امت کو خاموش کریں گے, لیکن نہیں چھپا سکے. تمام تر رشوے کھلانے کے باوجود, پوری دنیا کے ساتھ دینے کے باوجود آپ دیکھیں مینا کے واقعے کو نہیں چھپا سکے, یمن کے واقعے کو نہیں چھپا سکے. یعنی آج کل اگرچہ باطل بہت ہے لیکن میڈیا اتنا مضبوط ہے کہ 100% کسی حقیقت کو نہیں چھپا سکتے ہیں. اسی بنا پر لوگ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اگر پہنچنا چاہے. قدیم زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں, تو عرض یہ کر رہا تھا یہ تاریخ میں, تاریخ اسلام کی یہ مواقع دیکھیے, انتظار کرنے والے اہل مصر, اہل بصرہ, اہل کوفہ گئے مدینے میں اور علی کو اقتدار پر لائے. اہل کوفہ نے خطوط لکھے لیکن یہ انتظار کرنے والے آخر میں اس ہستی کے ساتھ نہیں دیا جس ہستی کے انتظار کر رہے تھے. یہ لوگ منافقت نہیں کر رہے تھے, واقعاً امام کو چاہتے تھے. جب مولا کی ملاقات ہوئی فرزدق کے ساتھ, فرمایا عراق کے حالات بتاؤ, فرمایا قلوبهم معك وسيوفهم عليك, عراق والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے, دل سے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن تلوار آپ کے خلاف چل رہی ہے. امام حسن مجتبی اپنے صلح کے فلسفے میں ایک حدیث ہے آپ کے, فرماتے ہیں کہ میں کیوں صلح کر رہا ہوں, فرمایا صفین کی جنگ میں جاتے ہوئے تمہارا دین آگے آگے تھا, دنیا پیچھے پیچھے, یعنی دین قیادت کر رہی تھی, دین دنیا کی قیادت کر رہا تھا, لیکن ابھی دنیا دین کی قیادت کر رہی ہے. اب جب دنیا کے ہاتھ میں قیادت ہو تو تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو, میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جس کی قیادت دین کے ہاتھ میں ہو. محرم کے مجالس کے ایک اہم ہدف یہی ہے کہ اس تاریخ کو ہم دہرائے, اور انہی مجالس میں عرض کیا میں نے کل, یہی در حقیقت یہ مجالس میں جو آنے والے ہیں وہی لبیک یا حسین کہنے والے ہیں, یعنی حل من ناصر کے جواب دینے والے ہیں. یعنی ہم اس دن نہیں تھے, ابھی مجالس میں آتے ہیں اور حسین کو اس آواز کو جواب دیتے ہیں, اور در حقیقت فرزند حسین امام زمانے کے لیے سپاہ بنا رہے ہیں, لشکر تیار کر رہے ہیں, سپاہی تیار کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت کے ساتھ مرتا ہے, محبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, جان چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہ لوگ امام کے سپاہی ہیں, ان کے پاس محبت کی اتنی قیمت ہے, جان دیتے ہیں محبت نہیں دیتے. کربلا عزاداری کے یہی پیغام ہے. آج آپ جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے حسین کربلا پہنچے, محرم کی 2 تاریخ میں حسین کربلا پہنچے. روایت میں ہے کہ مولا کا جو گھوڑا تھا وہ آگے نہیں بڑھتا ہے, بعض روایت میں یہاں تک کہ 7-8 گھوڑے تبدیل کیے, کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. امام کو تو معلوم ہے, میرے خیال میں ساتھیوں کو اصحاب کو تیار کرنا چاہتا ہے اس عظیم واقعے کے لیے کہ یہ جو کربلا کی شہادت ہے اس میں خدا کی مرضی شامل ہے, تمہیں اپنا آپ کو تیار کرنا ہے. مزید امام اپنے اصحاب کو تیار کرنے کے لیے فرماتے ہیں اس سرزمین کا نام کیا ہے, کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا کربلا، کسی نے کچھ اور نام. امام نے آخر میں فرمایا، آخر میں کسی نے کہا کربلا ہے اس سرزمین کا نام. آپ نے فرمایا اعوذ من کرب و بلا، میں خدا کے پناہ مانگتا ہوں ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر مشقت سے. آپ جانتے ہیں اسلام میں اجازت نہیں ہے آدمی خامخواہ اپنے کو مشکل میں ڈال دے. اگر حق پر عمل کرنے کے لیے اس مشکل کے علاوہ کوئی اور راہ نہ ہو تو مشکل میں ڈالنا عبادت ہے، لیکن خامخواہ اپنے کو مشکل میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا اعوذ من کرب و بلا. اس کے بعد فرمایا ہاہنا مناخک بنا، ہاہنا مجرح اطفالنا، ہاہنا مقتل رجالنا. یہی پر ہم اترنے والے ہیں، یہی پر ہمارے چھوٹے بچے شہید ہو جائیں گے، ہمارے چھوٹے بچے یہی پر ذبح ہو جائیں گے. ہاہنا مقتل رجالنا، یہی پر ہمارے جوان شہید ہو جائیں گے، یہی پر ہماری ناموس اسیر ہو کر بازاروں میں درباروں میں جائیں. اپنے اصحاب کو بارہا خبر دی، لیکن کربلا پہنچنے کے بعد مزید آگاہ کیا، حقیقت سے آگاہ کیا، ان تمام امتحان کے مراحل سے گزرنا ہے تاکہ اس عظیم مقام پر فائز ہو جائے جس مقام پر اصحاب حسین فائز ہو گئے. حسین جب مدینے سے نکلنا چاہتے تھے، نانا کے روزہ پر گئے، نانا الوداع کیا ہے، امت مجھے مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں دے رہی، نانا میرا قصور صرف یہی ہے کہ میں نیکیوں کو چاہتا ہوں، معروف چاہتا ہوں، خوبیوں کو چاہتا ہوں، برائیوں سے مجھے نفرت ہے، یہ میرا قصور ہے. نانا مجھے اپنے پاس بلا لے. اتنے گریے کیا حسین نے کہ نیند آ گئی. عالم خواب میں رسول خدا نے فرمایا بیٹا حسین آپ کو عراق جانا ہے، آپ کے لیے خدا کے پاس ایسا مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام پر آپ فائز نہیں ہو سکتے جب تک آپ شہید نہیں ہوں گے، آپ کو اپنی خاندان بھی لے کر جانا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے خاندان اسیر ہو جائے. حسین الوداع کر کے آئے، اماں کے روزہ پر گئے حسین، ماں کی خدمت میں پہنچ کر یقیناً مامتا کی محبتیں، جناب سیدہ کی محبتیں، آخری لمحات میں آپ کو یاد ہے نا، نہلایا دہلایا، قبروں کو بھی دھویا، پھر انہی حالات میں جناب سیدہ کی فکر اور غم یہی تھا کہ حسنین کی تربیت کے لیے، حسنین کی دیکھ بھال کے لیے جو عورت آنے والی ہو کیسی ہونا چاہیے، علی کی وصیت کر. ماں کی محبتیں یاد آئی، گریے اظہاری کی، یہ واقعہ مد نظر رکھے. جب شہزادی زینب کربلا سے پلٹ کر آئی، نانا کے روزہ پر فرمایا نانا میرا سلام ہو آپ پر، میں حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں. پھر اماں کے روزہ پر گئی، فرمایا اماں میں حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں، حسین کی طرف سے ایک تحفہ بھی لے کر آئی ہوں، حسین کی پیرہن ڈال دی ماں کی قبر پر. راوی کہتا ہے کہ زینب یہی کہہ کر غش کر گئی، ماں کی محبتیں یاد آ گئی، غش کر گئی. جب پیرہن حسین کو لوگوں نے اٹھایا، ایک 199 تلوار اور نیزوں کے زخم اس پیرہن شریف پر تھے. حسین نے رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکلتے ہیں، کس شان و شوکت سے نکلتے ہیں. بنی ہاشم کی خواتین جمع ہو گئی، گریہ وزاری کرنے لگے. حسین نے منع کیا, فرمایا گریہ مت کرو, میں راضی نہیں ہوں. ان خواتین نے عرض کے مولا اگر آج ہم گریہ نہ کریں پھر کب ہم گریہ کر سکتی. آج گویا رسول خدا سے ہم جدا ہو گئے, گویا علی مرتضیٰ سے ہم جدا ہو گئے, گویا جناب سعید سے ہم جدا ہو گئے. یہ آنسو کس لیے ہے اگر آپ کی جدائی پر ہم گریہ نہ کریں؟ سب نے خوب رویا, امام نے بھی اجازت دی. اب ایک ایک کر کے سیدانیاں اپنی اپنی سواریوں میں محملوں میں سوار ہو رہی ہیں. محمل میں سوار ہونے کے لیے بعض روایات کے مطابق جب جناب زینب سلام اللہ علیہا آئی, آپ کو پتہ ہے نا کس نے آپ کو محمل پر سوار کیا؟ علمدار آگے بڑھے, اپنے زانوں کو جھکایا, اپنے زانوں کو جھکایا, زینب کو محمل پر سوار کیا. علمدار کے بعد علی اکبر آگے بڑھے, شہزادی سکینہ, شہزادی فاطمہ کو اپنی بہنوں کے من محمل پر سوار کیا. یہ منظر آپ کی نگاہوں میں آپ کے ذہن میں ہے. اور یازدہم محرم کو دیکھیے, جب زینب نے سب کو اپنی اپنی سواریوں پر سوار کیا, اب کوئی نہیں ہے زینب کی مدد کرنے والا. ایک دم الباس کی یاد تازہ ہو گئی, نہر القمہ کی طرف رخ کیا. گویا زینب فرما رہی ہے بھیا عباس, مدینے سے ضرورت بھی نہیں تھی لیکن آپ نے اپنے زانوں کے ذریعے مجھ کو معامل پر سوار کیا, آج آپ کی بہن نامحرموں کے ذریعے سوار ہو.